بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ عزیز سامعین، آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام ہماری آرکائیو میں سن سکتے ہیں۔ ہماری آرکائیو کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کرنا ہوگا ہماری ویب سائٹ کے ذریعے. آپ نہ صرف ریڈیو تہران کے پروگرام اور ریڈیو تہران کے پروگرام کی آرکائیو دیکھ سکتے ہیں بلکہ سن سکتے ہیں, بلکہ سحر ٹی وی کے نشر ہونے والے مختلف پروگرام جن میں لائیو نشریات بھی شامل ہیں, نیوز بلٹن ہیں, سیاسی اور سماجی موضوعات پر ٹاک شوز موجود ہیں, اسی طرح دستاویزی فلمیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مزید آپ کی اطلاع کے لیے اتنا بھی عرض کرتے چلیں کہ ہماری اس ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں, لہذا جب آپ تازہ ترین خبریں دیکھنے کی خواہش ہو تب بھی آپ ہماری اس ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. تو اتنے پروگراموں کے لیے ایک بہترین ویب سائٹ ہے, اس ویب سائٹ کا وزٹ ضرور کریں. اور وزٹ کرنے کے لیے ایڈریس نوٹ فرما لیں, urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے نشر ہوں گی عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام اسلام پلس, اور آخر میں آپ سن سکیں گے امام زمانہ کی دعا, جس کے ساتھ ہی آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اور ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ایران نے حکومت اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں تاکید کی ہے کہ انصاف پر عمل کرنے کی بنیاد قانون ہے. پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جبری گمشدگی کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے. پاکستان نے افغانستان کے ہندوستان کی اشیاء کی منتقلی کے لیے ٹرانزٹ سہولیات کی فراہمی سے متعلق نئی شرطوں کا اعلان کر دیا ہے. ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے ہنگاموں کے باعث بدھ کو بھی معمول کی کارروائی نہ چل سکی. عراق کے الیکشن کمیشن نے 51 روز کے بعد ملک گیر پارلیمانی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان کیا ہے. اور آل خلیفہ کی جابرانہ پالیسیوں کے خلاف اور قیدیوں کی رہائی کے لیے بحرینی عوام نے ایک بار پھر مظاہرہ کر کے اس ملک کے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر رئیسی نے بدھ کے روز یوم پارلیمنٹ کی مناسبت سے حکومت اور پارلیمنٹ کی منعقدہ مشترکہ نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قانون پر جتنا زیادہ درست طریقے سے عمل کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ انصاف کا قیام عمل میں آئے گا. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ عوامی عزم و ارادے کی مظہر ہے جہاں قانون سازی کا عمل انجام پاتا ہے. صدر مملکت نے کہا کہ سب کو چاہیے کہ قانون پر عمل کریں. اس موقع پر پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالی باف نے بھی امید ظاہر کی کہ صدر مملکت خارجہ پالیسی اور ایران کے خلاف پابندیوں کو ختم کرانے کی پوری کوشش کریں گے اور ایسا بہتر اور منصفانہ سمجھوتا طے پائے گا کہ جس کے ذریعے ایرانی عوام کے حقوق کا تحفظ اور ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ ہوگا. امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے ویانا میں ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا. ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری غنی نے منگل کے روز یورپی یونین کے ڈپٹی خارجہ پالیسی چیف اور ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے سربراہ انریکا مورا سے ملاقات کی. دونوں سفارتکاروں کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں پیر کے روز ہونے والے مذاکرات کے نتائج پر غور اور بات چیت کو جاری رکھنے کے طریقہ کار کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. دوسری جانب اقتصادی امور میں ایرانی وزیر خارجہ کے معاون خصوصی مہدی سفری نے آسٹریا کے مرکزی بینک کے سربراہ مسٹر ہولسمین سے ملاقات کی. مہدی سفری اور ہولسمین کے درمیان ہونے والی ملاقات میں باہمی تعاون کی موجودہ صورتحال، نیز بینکاری اور مالیاتی رابطوں کی تقویت کی راہوں کا جائزہ لیا گیا. دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ نے لتھوانیا کے شہر ریگا میں یورپی ٹرائیکا کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں ایران سمیت مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کے جاری کردہ اعلانیے میں کہا گیا کہ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے برطانوی وزیر خارجہ، فرانسیسی وزیر خارجہ اور جرمن وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی، جس میں بقول ان کے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں پائی جانے والی تشویش اور ایٹمی معاہدے میں دو طرفہ واپسی کے بارے میں بات چیت ہوئی. وزارت خارجہ امریکی کے جاری کردہ بیان میں ایران کے حوالے سے ہونے والی بات چیت کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی. دریاسنا امریکی پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں ویانا میں ایران اور چار جمعی گروپ کے درمیان ماہرین کی سطح پر ورکنگ گروپ کا اجلاس منگل کے روز منعقد ہوا. ویانا کے برگ ہوٹل میں ایران اور گروپ چار جمعی کے ماہرین کی یہ نشست شروع ہو گئی. ویانا کے اس ہوٹل میں ایران اور گروپ چار جمعی کے جوہری ماہرین کے ورکنگ گروپ کے اجلاس کا یہ آغاز مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں پہلے کے کام کی تقسیم کی بنیاد پر ہوا. اس سے قبل منگل کو اسی ہوٹل میں فریق ملکوں کے نمائندوں کی شمولیت سے پابندیوں کی منسوخی کے بارے میں اجلاس تشکیل دیا گیا. باخبر ذریعے کا کہنا ہے کہ ویانا میں ایران کی روانہ کردہ ٹیم کی پوری توجہ ایرانی قوم کے خلاف ظالمانہ پابندیاں ختم کرانے پر مرکوز ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا جائے گا. امریکہ کی سابق ٹرمپ حکومت نے مئی 2018 میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی اور ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد جو بائیڈن نے اقتدار میں آنے پر اس سمجھوتے میں امریکہ کی شمولیت کا اعلان کیا تھا. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اس روح سے امریکہ ایٹمی سمجھوتے سے علیحدہ ہوا ہے، اس لیے وہی ایٹمی معاہدے میں شامل ہو کر پہلے پابندیوں کا خاتمہ کرے، تاکہ عملی طور پر ایسا ہونے کی صورت میں بھی ایران اپنے وعدوں پر عمل کرنا شروع کرے جو اس نے ایٹمی معاہدے کی بنیاد پر، رضاکارانہ بنیاد پر کیے تھے. قابل ذکر ہے کہ امریکہ کی پابندیوں کی منسوخی کے بارے میں ایران اور گروپ چار جمعیت کے درمیان ویانا میں مذاکرات پیر کے روز شروع ہوئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جبری گمشدگی کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دے دیا ہے. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے لاپتہ صحافی مدثر نارو کی بازیابی سے متعلق ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ملک میں جبری گمشدگی کو ریاست کی ناکامی کی علامت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اگر عدالت میں کوئی بھی شخص آ کے شکایت کرتا ہے کہ اس کا کوئی عزیز لاپتہ ہو گیا تو یہ ریاست کی ناکامی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے انسانی حقوق کی وفاقی وزیر شیریں مزاری کو، جو عدالت کے حکم پر حاضر ہوئی تھیں، کہا کہ آپ کو اس لیے زحمت دی گئی ہے کہ ملک میں جبری گمشدگی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں لیکن ریاست کہیں نظر نہیں آ رہی. انہوں نے کہا کہ ریاست کی طرف سے کسی کو اغوا کرنا انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے. اسلام آباد کے چیف جسٹس نے کہا کہ لاپتہ افراد کی ذمہ داری وزیراعظم اور کابینہ کے ارکان پر آتی ہے. انہوں نے استفسار کیا کہ زر تلافی ریاست کی بجائے وزیراعظم اور کابینہ کے ارکان کیوں نہ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 سال سے لاپتہ صحافی مدثر نارو کے لواحقین کو مطمئن کرنے کے لیے حکومت کو 13 دسمبر کا وقت دیا ہے. پاکستان نے افغانستان کے لیے ہندوستان کی اشیاء کی منتقلی کے لیے ٹرانزٹ سہولیات کی فراہمی سے متعلق نئی شرطوں کا اعلان کیا ہے. رائٹر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے افغانستان کے لیے ہندوستان کے لیے 50,000 ٹن گندم اور دواؤں کی منتقلی کے لیے ٹرانزٹ سہولیات کی فراہمی سے متعلق اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کی ان اشیاء کو پاکستان کے ٹرکوں کے ذریعے ہی منتقل کیا جا سکتا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان اس سلسلے میں نقل و حمل کے اپنے وسائل و ذرائع سے استفادہ کیے جانے کا خواہش مند ہے. اس سے قبل ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا تھا کہ افغانستان کو انسان دوستانہ امداد کی فراہمی میں پاکستان کو کوئی شرط نہیں لگانا چاہیے. ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اس بے اختلاف کے ہنگاموں کے باعث بدھ کو بھی معمول کی کاروائی نہ چل سکی. نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بدھ کو کاروائی شروع ہوتے ہی اس بے اختلاف کے اراکین نے راجیہ سبھا کے 12 اراکین کی معطلی ختم کیے جانے کا مطالبہ شروع کر دیا. رپورٹ کے مطابق ایوان بالا راجیہ سبھا میں کاروائی شروع ہوتے ہی کانگریس پارٹی کے اراکین نے نعرے بازی شروع کر دی۔ راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے اراکین نے 12 اراکین کی معطلی ختم کیے جانے کے ساتھ ہی بعض اراکین نے بارش سے کسانوں کو پہنچنے والے نقصانات کا معاوضہ بھی دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ راجیہ سبھا میں وقفہ صفر اور وقفہ سوالات کی کاروائی نہ ہو سکی۔ کم و بیش یہی صورتحال ایوان زینی لوک سبھا میں بھی دیکھی گئی۔ بعد ازاں حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ کمپلیکس میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے جمع ہوئے اور اراکین کی معطلی کے خلاف احتجاج کیا۔ یاد رہے ہندوستانی پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے ہی دن ایوان بالا راجیہ سبھا میں پارلیمانی امور کے وزیر نے منسون اجلاس کے آخری دن ایوان میں ہنگامہ کرنے اور ایوان کی توہین کے الزام میں حزب اختلاف کے 12 اراکین کی پورے سیشن کے لیے معطلی کی قرارداد پیش کی جو منظور کر لی گئی۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں نے اس قرارداد کو جمہوریت اور پارلیمانی اصولوں کے منافی قرار دیا ہے۔ ادھر ہندوستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کے کمرے میں بدھ کو آگ لگ گئی۔ نئی دلی سے ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ادارے یو این آئی نے بتایا کہ بدھ کی صبح پارلیمنٹ ہاؤس کے کمرے میں آگ لگ جانے سے کمپیوٹر، فرنیچر اور دیگر اشیاء جل کے راکھ ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق آگ بجھانے والے عملے کو صبح 8:05 پر واقعے کی اطلاع ہوئی اور پون گھنٹے میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔ دہلی کی سرحد پر بیٹھے کسانوں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک ان کے سبھی مطالبات پورے نہیں ہوں گے ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ کسان رہنما راکیش ٹکٹ نے بدھ کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہندوستان کے کسان ایک سال سے دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے احتجاج اور دھرنے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کے سبھی مطالبات پورے نہیں کر دیے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ کسانوں سے بات کرے اور اتفاق رائے سے کوئی راستہ نکالے۔ راکیش ٹکیت نے صحافیوں کو بتایا کہ 4 دسمبر کو کسان تنظیموں کی میٹنگ ہوگی۔ یاد رہے ہندوستان کے کسانوں نے 2019 میں مرکزی حکومت کے پاس کردہ 3 زرعی قوانین کے خلاف تحریک اور دھرنا شروع کیا تھا۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے 51 روز کے بعد 10 اکتوبر کو ہونے والے ملک کی پارلیمانی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ سومریہ نیوز کے مطابق عراق کے چیف الیکشن کمشنر جلیل عدنان نے منگل کی شام بغداد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے دوران بغداد، اربیل، موصل، بصرہ اور کرکوک میں ایک ایک حلقے کے غیر حتمی نتائج یکسر تبدیل ہو گئے ہیں۔ عراقی الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق مقتدا صدر کی قیادت والا اتحاد الصدر گروپ 73 نشستوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں بدستور سب سے آگے ہے۔ اہل سنت جماعتوں کے اتحاد تقدم الائنس 37 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور سابق وزیر اعظم نوری مالکی کی قیادت والا اتحاد دولت قانون 33 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ عراق کی الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نتائج میں کردستان ڈیموکریٹک پارٹی 31 نشستوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں چوتھی بڑی پارٹی ہے۔ کردستان اتحاد 17 نشستوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں 5ویں نمبر پر، جبکہ سرکردہ سیاسی رہنما ہادی العامری کی قیادت والا اتحاد الفتح الائنس 6ٹے نمبر پر ہے۔ بیشتر نامزد امیدواروں اور عراقی عوام کی بڑی تعداد نے حالیہ پارلیمانی انتخابات کے ابتدائی نتائج پر سخت اعتراض اور الیکشن کمیشن سے نتائج کو شفاف بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ عراقی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے جانے والے ابتدائی نتائج کے مطابق مقتدا صدر کی قیادت والا صدر الائنس نے 73 نشستیں، محمد الحلبوسی کی قیادت والے اہل سنت اتحاد تقدم نے 37، نوری مالکی کی قیادت والے اتحاد قانون نے 34، مسعود بارزانی کی قیادت والے کردستان ڈیموکریٹک پارٹی نے 33، بافل طالبانی کی جماعت کردستان پیٹریاک پارٹی نے 16، جبکہ فالح الفیاض کی قیادت والے اتحاد العقد الوطنی نے 5 نشستیں حاصل کیں۔ عراق میں قبل از وقت ہونے والے پارلیمانی انتخابات گزشتہ ماہ 10 اکتوبر کو کرائے گئے تھے۔ یمنی فوج نے شمال مغربی یمن میں سعودی اتحاد کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ فارس خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحیی سری نے کہا کہ یمنی فوج کی اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے بدھ کی صبح شمال مغربی یمن میں سعودی عرب کی فضائیہ سے متعلق CH-4 قسم کے ایک ڈرون طیارے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا اور اسے تباہ کر دیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ آل خلیفہ کی جابرانہ پالیسیوں کے خلاف اور قیدیوں کی رہائی کے لیے بحرینی عوام نے ایک بار پھر مظاہرہ کر کے اس ملک کے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند انگوشت کے ایک اشارے سے۔ اللہ 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 جبری اسرا وغبدا کل حضرتی جبریل امی پیغام خدا لے کر۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ خدا شناسی ایک فطری چیز ہے، انسان اپنی فطرت اور ضمیر سے خدا کو پہچانتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر دنیا کی اکثر آبادی خدا کو کیوں نہیں مانتی، اس سے روگرداں کیوں ہے؟ اور جو مانتی بھی ہے وہ بھی خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی، ایسا کیوں ہے؟
یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ اللہ کو پہچاننا جب ایک فطری چیز ہے تو تمام لوگ پھر اللہ کو کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں پہچان پاتے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہماری فطرت میں یہ رکھا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، تو آخر یہ اتنی تعداد میں کافر کیوں پائے جاتے ہیں، مشرک کیوں پائے جاتے ہیں، قدم قدم پہ اللہ کا انکار کرنے والے کیوں پائے جاتے ہیں؟ جب ہماری فطرت میں ایک چیز اللہ نے رکھ دی ہے تو ہمیں اللہ کے ماننے والوں کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے بجائے کہ سب اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کو نہ ماننے والوں کی تعداد اس دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت ایک فطری چیز ہے۔ اس کا مطلب اس سے نہیں ہے کہ فطری چیز ہے تو ہر آدمی مان ہی لے یا ہر آدمی ایمان ہی لے آئے۔ فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت ہماری عقل کے اندر اور ہمارے دل میں موجود ہے۔ یہ اللہ نے اپنی معرفت کا ذخیرہ ہمارے قلب، ہمارے دل میں قرار دیا ہے، ہماری عقل میں یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کے سامنے کچھ رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں جنہیں دور کرنا ہوگا۔ انبیاء اسی لیے آتے ہیں تاکہ اس فطری معرفت کو ترقی دے سکیں، اور جو رکاوٹیں آدمی کے سامنے ہیں خدا کو پہچاننے کے سلسلے میں پیش آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کر سکیں۔ فطری ہے بالکل، لیکن بہت سی چیزیں ہماری فطرت میں ہوتی ہیں، لیکن اس فطری چیز کے سامنے اگر کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو آدمی پھر اس فطری چیز کے ذریعے سے وہ کمال نہیں حاصل کر پاتا جو اسے کرنا چاہیے۔ مثلاً آدمی کی فطرت میں ظلم کرنا نہیں ہے بلکہ رحم کرنا ہے، لیکن آدمی اپنی فطرت سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی ہوا ہوت جب غالب آتی ہے تو حکومت کے لیے، زیادہ مالدار بننے کے لیے، زیادہ عزت حاصل کرنے کے لیے اپنی فطرت کو بھول کے غیر فطری راستے پہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ صرف خدا شناسی کے سلسلے میں اعتراض وارد نہیں ہوتا یا اشکال پیش نہیں آتا کہ یہ چیز فطری ہے تو ہمیں حاصل کیوں نہیں ہے، دنیا میں اس کا لوگوں کے ذریعے سے مشاہدہ کیوں نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت سی چیزوں کے سلسلے میں ہے۔ ظلم مثلاً قبیح ہے، یہ فطرت آدمی کی جانتی ہے، آدمی کی عقل بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں، اکثر لوگ اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، دوسروں پہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ تو فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی صلاحیت، اس بات کی قابلیت نفس انسانی میں، قلب انسانی میں اور عقل انسانی میں پائی جاتی ہے۔ اب اس فطرت کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں اسے دور کرنا چاہیے، اور وہ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دور ہو سکتی ہیں۔ انبیاء اسی لیے آئے ہیں آدمی کے عقل و شعور میں اضافہ کریں، اس کو اور زیادہ بلندی عنایت کریں، اور جو آدمی کے کمال اور سعادت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کریں۔ تو اگر ہم توجہ کریں اللہ کی طرف، متوجہ ہوں، اللہ کو پہچاننا چاہیں تو ہم پہچان سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ارادہ ہی نہ کرے اللہ کو پہچاننے کا، دین کو پہچاننے کا، تعلیمات کو پہچاننے کا، اللہ کی طرف سے برگشتہ ہو، تو اس کی فطرت اس کے کام نہیں آ سکتی، چونکہ اس کے لیے رکاوٹیں موجود ہیں، فطرت ان میں دب کے رہ جاتی ہے۔ لہٰذا اس فطرت کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کے سلسلے میں اللہ پر اور انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، یا کم از کم اگر انبیاء اور اللہ کو مرحلہ ابتدائی میں نہیں پہچانتا تو اپنے عقل پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اتنا اچھا کس نے پیدا کیا ہے، اتنا یہ نظام کائنات جو احسن طریقے سے چل رہا ہے اس کا ناظم کون ہے، ہمیں اپنی عقل پہ زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فطری انداز میں اللہ کو پہچان سکیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے سلسلے میں اپنی فطرت پہ زور نہیں دیں گے، عقل و شعور سے کام نہیں لیں گے، غفلت کا شکار رہیں گے، تو عین ممکن ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے کے بجائے اللہ کا کفر کریں اور اللہ کی عظمت سے انکار کر بیٹھیں۔
شیعہ کہتے ہیں کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں ہم بھی قائل نہیں ہیں، پھر روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کیوں اختلاف پایا جاتا ہے، حالانکہ دونوں کا سرچشمہ یہی قرآن ہے؟
ماشاءاللہ، یہ سوال بہت اچھا ہے، اس وجہ سے کہ اس سوال سے بہت زیادہ مشکلات دور ہو سکتی ہیں اگر یہی سوال انسان کے سمجھ میں آ جائے۔ شیعہ سنی کے درمیان میں اختلاف کے بارے میں جو نکات ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، مثال کے طور پر جیسے عبادت ہے، نماز ہے، تو نماز کے کلیات میں فرق نہیں پایا جاتا ہے بلکہ جزی چیزوں میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن کل اسلام، کل عقائد، کل احکامات میں کہاں سے فرق آیا ہے شیعہ اور سنی کے درمیان میں، جبکہ سب کے سب قرآن کریم کے تابع ہیں؟ قرآن کریم تو احکام اور عقائد کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے اختلافات کیوں ایجاد ہو گئے ہیں؟ شیعہ اور سنی میں جو اختلافات کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت حضرات پیغمبر اکرم کے بعد صحابہ کے تابع دار بن گئے، ہر وہ بات کے جو صحابہ سے نقل ہوتی ہے اس کو مستند سمجھتے ہیں، ان کے عمل کو مستند سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر صحابہ سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو گئی ہے، کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، اشتباہ ہو گیا ہے، تو اسے خطۂ اجتہادی کا نام دے دیتے ہیں، اور جو باتیں ان سے نقل ہوتی ہے وہ اسی کی اتباع کرتے ہیں۔ ادھر سنی حضرات تو صحابہ کے اتباع میں چلے گئے، اور ادھر شیعہ حضرات اہل بیت کے تابع دار بن گئے، جو بات اہل بیت سے ملے گی یہ شیعہ حضرات اس پر عمل کریں گے، اور چاہے وہ قولی شکل میں ہو، عملی شکل میں ہو، یا نقلی شکل میں ہو، جو بات اہل بیت اطہار سے ملتی ہے شیعہ حضرات اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ لہذا عقائد میں، احکامات میں اسی وجہ سے فرق ہو گئے، چونکہ انہوں نے وہ مشرب قبول کر لیا، انہوں نے یہ مشرب قبول کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اہل بیت اطہار کے ماننے والے کم رہ گئے، صحابہ کے ماننے والے زیادہ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ رہی ہے چونکہ اہل بیت کو سیاسی مسائل کی وجہ سے حکومت سے دور ہو گئے، اور ان لوگوں سے دور ہو گئے کہ جو خلفاء کی روایات کو بیان کرنے والے تھے، صحابہ کی روایات کو بیان کرنے والے تھے، ان سے اتنی بڑی دوری ہو گئی، اتنا فاصلہ بن گیا کہ جو اہل بیت کے ماننے والے تھے ان میں بھی فرق آ گیا، اور جو صحابہ کے ماننے والے تھے ان میں بھی فرق آ گیا۔ لہذا تمام کے تمام شیعہ سنی حضرات کو چاہیے کہ جتنے بھی مشترکات ہیں اہل بیت میں اور صحابہ میں، ان پر اگر عمل کریں گے تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لہذا قرآن کریم اور اہل بیت اور صحابہ کے درمیان میں جتنے بھی مشترکات ہیں ہمیں انہی پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم امت واحدہ بن کر رہیں اور سارے اختلافات ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، احکام کے اعتبار سے ہو، سیاست یا ثقافتی اور سماج کے اعتبار سے ہو۔
کیا مصلح عالم اور مہدویت کا مسئلہ ایک حقیقت ہے؟ اس مسئلے میں شیعہ اور سنی کے درمیان کون کون سی باتوں میں اختلاف ہے اور کن باتوں میں اشتراک پایا جاتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, مصلح عالم اور منجی بشریت کا مسئلہ یہ عالمی مسئلہ ہے. تمام ادیان و مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ آنے والے زمانے میں جب ظلم و ستم بڑھ جائے گا تو ایک منجی بشریت آئے گا, یعنی ایک ایسا انسان کامل آئے گا جو انسانیت کو بچائے گا, ظلم و جور سے ان کی حفاظت کرے گا. اس بات کو تمام ادیان و مذاہب مانتے ہیں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ زرتشت ہوں, چاہے وہ مسلمان ہوں. جہاں بھی یہ تصور ہے کہ ہم دین والے ہیں, ہم مذہب والے ہیں, وہاں منجی بشریت اور مصلح عالم کا بھی تصور پایا جاتا ہے. اور اس بات کو معجم امام مہدی, ایک کتاب ہے کئی جلدوں میں, اس کی پہلی جلد میں تقریباً 100 صفحہ اس بات پر عبارتیں نقل ہوئی ہیں کہ عیسائی مذہب میں منجی بشریت کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے, یہودیوں میں کیسے بیان کیا گیا ہے, زرتشتیوں میں کیسے بیان کیا گیا ہے. میں زرتشتیوں کی ایک عبارت جو فارسی زبان میں ہے اسی کتاب سے نقل کرتا ہوں. زرتشت نبی, یعنی زرتشت شخص کا نام تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, وہ ایرانی کا نبی تھا. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے, فردی از سرزمین تازی, ایک شخص عرب کی سرزمین سے ظہور کرے گا جو فرزندان ہاشم میں سے ہوگا, اور وہ ایران کی سرزمین میں داخل ہوگا اور پھر اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو اس عبارت سے یہ بات ظاہر ہے کہ منجی بشریت اور مصلح عالم یا امام مہدی کا تصور یہ صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے, بلکہ دنیا کے تمام ادیان اس بات کو مانتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں. البتہ مسلمانوں میں دو فرقے ہیں جو بڑے مانے جاتے ہیں, ایک سنت والجماعت ہے اور ایک اہل تشیع ہیں. ان میں کچھ نقطۂ افتراق ہے اور کچھ نقطۂ اشتراک ہے, یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں امام مہدی کے سلسلے میں جس میں شیعہ اور سنی دونوں متفق ہیں. ان میں سے اہم چیز یہ ہے, چاہے وہ شیعہ عالم ہو یا سنی عالم ہو, دونوں قسم کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آخری زمانے میں امام مہدی تشریف لائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اسی لیے امام مہدی کو مہدی موعود کہا جاتا ہے, یعنی ایسا ہدایت کرنے والا جس کا وعدہ اللہ اور رسول نے مسلمانوں کو دیا ہے. یہ ہے نقطۂ اشتراک, یعنی آخری زمانے میں امام مہدی تشریف لائیں گے. لیکن نقطۂ افتراق یہاں پاس ہے, سنت والجماعت کہتے ہیں امام مہدی پیدا نہیں ہوئے, وہ آنے والے زمانے میں پیدا ہوں گے اور پیدا ہونے کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. لیکن شیعہ عقائد کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, اور نہ یہ کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک یہ بات بھی معین ہے کہ آپ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, جو ہمارے 11ویں امام ہیں, ان کے فرزند ہیں. لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ اور امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, اور وہ غیبت صغریٰ اور کبریٰ کے بعد ظاہر ہوں گے اور دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
خلقت کی گہرائیوں کے بارے میں غور و فکر کرنے سے انسان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا انسان کی عقل اور فکر اسے خدا تک پہنچا سکتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ آیا عقل اور فکر انسان کو اللہ تک پہنچا سکتی ہیں یا نہیں. دیکھیے اللہ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. کوئی بھی نعمت اللہ نے انسان کو بیہودہ اور بیکار نہیں دی ہیں. ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اسی لیے اگر آپ ان نعمتوں کو بروئے کار نہیں لائیں گے تو پروردگار عالم سوال کرے گا, مواخذہ اس کا ہوگا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت دی تھی, اس نعمت کے ذریعہ آپ بہت سی برکتوں کو فضیلتوں تک پہنچ سکتے تھے, مگر آپ نے کیوں نہیں اس نعمت کا استعمال کیا کہ آپ کیوں جو ہے اس تمام جو ہے فضیلتوں سے محروم رہے. یہ ایک سوال ہوگا. بس اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان سب کا مقصد ہے اور اس کو بروئے کار لانا چاہیے. اس میں ایک سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ ہے تعقل, عقل اور فکر. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, اسی عقل کے ذریعہ انسان تمام حقائق تک پہنچ سکتا ہے. اسی لیے مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے, علیک بالفکر فانہ راشد عن الضلالۃ ومصلح الاعمال. انسان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ علیک بالفکر, یعنی تم تفکر کرو, فکر کرو, اندیشہ کرو, سوچو, اس لیے کہ یہی فکر انسان کو گمراہی سے ہدایت تک لاتی ہے. یہی فکر انسان کے اعمال کی اصلاح کا سبب بنتی ہے. اگر انسان فکر کرے گا تو اس کا اعمال صحیح ہو جائے گا, گمراہی سے نجات پایا جائے گا. جب ہدایت کے راستے پہ آ جائے گا, اس کا اعمال صحیح ہو جائے گا تو اس کا رابطہ پروردگار عالم سے گہرا ہوتا چلا جائے گا, وہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو یہ عقل سبب بنتی ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے. بلکہ واحد اور سیدھا راستہ تمام حقائق تک پہنچنے کا یہ عقل ہے. عقل ہی کے ذریعہ انسان تمام حقائق تک پہنچ سکتا ہے. اب رہا مسئلہ جو آپ نے دوسرا یعنی جو ہے وہ سوال کیا, وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آیات یہ زمین اور آسمان کی خلقت یا انسان کی خلقت کے سلسلے سے اگر ہم فکر کریں, غور و فکر کریں تو ہم کہاں تک پہنچیں گے, اس کا مقصد کیا ہے, ہم کہاں تک پہنچیں گے. دیکھیے جتنی بھی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں اس میں حکم ہے پروردگار عالم کا کہ تم اس کے بارے میں سوچو. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. فکر کرو, دیکھو, سوچو کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان کو جو پیدا کیا ہے, یہ شب و روز کا آنا جانا, اس میں آیات اور نشانیاں ہیں, اس میں غور و فکر کرنا چاہیے, انسان کو سوچنا چاہیے. اسی لیے ارشاد ہے فی کل شیئن آیت تدل علی انہ واحد. ہر چیز جتنی بھی اللہ نے خلق کی ہے ہر ایک میں ایک نشانی ہے اور وہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اس کا خالق ایک ہے. مولا کائنات نے کیا خوب اشارہ کیا ہے. مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ ما رأیت شیئن الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ اس کے ساتھ, اس کے پہلے اور اس کے بعد اللہ کو دیکھا. یعنی ہر شے میں اللہ کی جلوہ نمائی ہے. اگر انسان اس بصیرت سے دیکھے تو انسان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب غور و فکر کرنے سے اللہ تک پہنچ جائے گا. اسی لیے تاکید یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت کے بارے میں سوچے سمجھے. فلینظر الانسان مما خلق, خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب والترائب. اپنی ذات کے بارے میں سوچو کہ اللہ نے کیسے انسان کو پیدا کیا ہے. بس اگر انسان سوچے ان سب چیزوں کے بارے میں تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے بڑے اطمینان سے. اس لیے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. فطری طور پہ بہت اچھی بات کہی ہے سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کا کہ حتیٰ یہ بچہ 2-3 سال کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی لانے والا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پیچھے سے بچے کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ جانتا ہے کہ یہ تو چیز تھی نہیں, اس کا مطلب یہ کہ جو یہاں آئی ہے کوئی لانے والا ہے. تو اسی لیے بچہ قبل اس کی اس چیز کو دیکھے یہ دیکھتا ہے کہ کس نے دیا ہے. بس یہ ایک فطری امر ہے. اگر انسان آیات یہ زمین اور آسمان کی خلقت یا اپنی خلقت کے بارے میں سوچے گا تو بڑے اطمینان سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے, اور یہی ہدف بھی ہے اللہ تک پہنچنا.
وَمِنْ آيَاتِهِ
عورت کو ایک زوجہ کی حیثیت سے اسلام میں احترام و مقام ملتا ہے یا اس کی توہین کی جاتی ہے؟ اس مطلب کو قرآن و روایات کی روشنی میں بیان فرمائیں۔
جی ہاں، بالکل بجا سوال ہے کہ اپنی زوجہ کا احترام کرنا اور اس کے ساتھ محبت کرنا، اظہار محبت کرنا، اسلام نے بہت تاکید کی ہے اس سلسلے میں۔ اسلام جس طرح سے انسان، یعنی ایک مرد کو ایک انسان بنا کے بھیجا ہے، اس طرح سے اس عورت کو بھی ایک انسان بنا کے بھیجا ہے۔ ایک ہی چیز سے ان کی تخلیق ہوئی ہے اور ایک ہی چیز کا تقاضا ان سے ہوا ہے، لہذا جتنا وہ معنوی اور باطنی مسائل میں پیش رفت کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، عورت بھی اتنی ہی پیش رفت کر سکتی ہے۔ لہذا اللہ کے نزدیک صرف ان کا مقام بلند اور مرتبہ بڑا ہے جو تقوی الہی اختیار کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ رہی بات اس کی کہ عورت کی توہین نہ کرنا اور اس کا احترام کرنا، دیکھیں چونکہ مخلوق ہے اللہ کی، لہذا جب شوہر کے پاس یہ عورت جاتی ہے، مثلا جب اس کا نکاح ہوتا ہے، تو یہاں پہ تین چیزیں ہیں۔ دیکھیے، ایک یہ کہ یہ عورت جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے اس کے ہاتھ میں، دوسری یہ کہ چونکہ یہ شریک زندگی بن رہی ہے، زندگی کے امور میں اس کے ساتھ ساتھ ہے، لہذا شریک حیات ہے، تیسری چیز یہ کہ چونکہ گھریلو کام اس کے ذمے ہیں اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اور ان کی تربیت اور ان کی نگہبانی کو بخوبی انجام دے سکتی ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ گھر کی ماں ہے۔ لہذا جب ان تین چیزوں کو نظر میں رکھا جائے گا تو اسلام نہ اس کی توہین کرنا پسند کرتا ہے اور نہ ہی اس کی تحقیر کرنا پسند کرتا ہے۔ بالکل حقارت کی نظر سے اگر شوہر اپنی زوجہ کو دیکھے، اسلام قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی نظر میں رکھا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، یعنی جب اپنی بیگمات کے ساتھ، جب اپنی زوجہ کے ساتھ رفتار کرنا چاہتے ہو، بات کرنا چاہتے ہو، معاشرت کرنا چاہتے ہو، تو یہ بالکل نیک اور احسن طریقے سے تیرا رفتار، تیرا اٹھنا بیٹھنا اور ان سے معاشرت ہو۔ اس طرح سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اتخذ امراۃ فلیکرمھا، جو اپنی زوجہ جس کے پاس ہو، جس کا عقد ہوا، جس کا نکاح ہوا ہے، فلیکرمھا، اسے چاہیے کہ اس کا اکرام کرے، اس کی نوازش کرے، اس کا احترام رکھے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا کرنا ہے، فرماتے ہیں کہ انہن امانۃ اللہ عندکم فلا تزارہن ولا تعدلہن۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے ہاتھوں میں، لہذا اس کا اکرام کرنا چاہے، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اس کو اذیت اور آزار مت دو۔ لہذا جس طرح سے یہ اس بات کی خواہش رکھتی ہے، اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ اس کا احترام رکھا جائے، اس کی تحقیر نہ ہو۔ مرد بھی عورت سے یہی چاہتا ہے کہ یہ عورت بھی مرد کی تحقیر نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے اور اس کا ہر جگہ ہر لحاظ سے احترام کرے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
Thank you.